أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وأصحابه المنتجبين أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي. صلوات على محمد صلى الله عليه وسلم. کل آپ کے سامنے جو معروضات پیش کیے گئے، آج سلسلے کی دوسری تقریر ہے، امام حسین علیہ السلام سے قرآن مجید کا جو رابطہ ہے وہ رابطہ اتنا گہرا ہے کہ دو لازم و ملزوم ہیں، نہ قرآن کو حسین سے جدا کیا جا سکتا ہے اور نہ حسین کو قرآن سے الگ کیا جا سکتا ہے، یہ دونوں کو کسی بھی صورت میں علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، بچپن سے لے کر آخر تک امام حسین نے اس بات کو مختلف زاویوں سے سمجھایا اور خود نبی کریم نے اس بات کی گواہی دی. کل گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ قرآن اگر قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے تو حسین صلب نبی میں نازل ہوئے ہیں، نزول حسین صلب محمد مصطفیٰ پر ہے، تو گویا محمد مصطفیٰ کے وجود کا دو حصے ہیں، ایک حصہ قرآن ہے تو دوسرا حصہ اہل بیت ہے. تو نبی کریم کی ذات سے یہ دو چیزیں وابستہ ہیں اور یہی کل اسلام ہے، یہی کل مذہب ہے، یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جن سے وابستہ ہونے کے بعد پھر کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دو چیزیں کافی ہیں، قرآن اور اہل بیت. کہا کہ ان دو چیزوں سے اگر تم وابستہ ہو جاؤ تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہو سکتی ہیں. کہ بعض لوگ جیسا کہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یا بعض لوگ اگر یہ کہیں کہ ہمارے لیے اہل بیت کافی ہیں، تو دونوں صورتوں میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن کو لیا نہیں جا سکتا ہے، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن کو لے سکتے ہیں. یہ کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم نے قرآن کو لے لیا ہے. جب بھی قرآن کو لیں گے اہل بیت کے ساتھ لینا ہوگا، اور اہل بیت کو جب بھی لیں گے قرآن کے ساتھ لینا ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو صرف اہل بیت چاہیے اور قرآن نہیں چاہیے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو قرآن چاہیے اور اہل بیت نہیں چاہیے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز کو لیا جائے اور دوسری چیز کو نہ لیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. دو چیزیں علیحدہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دو چیزیں علیحدہ نہیں ہیں، علیحدہ نہیں ہے. دو ایک حقیقت کا نام ہے، علیحدہ حقیقت کا نام نہیں ہے. اسی بات کو میں کل آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ وجود کو جب ہم کہتے ہیں چار وجود، تو چار وجود نہیں ہے، ایک ہی وجود ہے جس کو چار زاویوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. وجود چار نہیں ہے، یعنی چار موجودات نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی وجود کے چار رخ ہیں. کہ ایک وجود وجود خارجی ہے جس کو ہم باہر کا وجود کہتے ہیں، جس کو ہم وجود عینی کہہ سکتے ہیں، تو وہ وہی وجود ہے. وہی وجود جب ذہن میں آئے تو وجود ذہنی کہلاتا ہے. تو دو وجود کہاں ہوئے؟ ایک ہی وجود ہوا نا. اور وہی وجود جو ذہن میں آ رہا ہے، اسی وجود کو اگر لکھ دیا جائے تو وہ وجود قدبی ہو جائے گا. تو یہ وجود قدبی، یہ علیحدہ وجود نہیں ہے، یہ وہی وجود ہے. اور یہی وجود جو لکھا گیا ہے، اسی کو اگر آپ تلفظ کریں تو وجود لفظی بن جائے گا. تو پھر موجودات نہیں ہوئے، یہ ایک ہی وجود کے چار زاویے ہیں، دیکھنے کے زاویے الگ الگ ہیں، لیکن وجود ایک ہی ہوا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وجود لفظی کو لوں گا لیکن وجود حقیقی کو نہیں لوں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسا اس بچے نے کہا کہ جب دو وجود ہے، ایک وجود ذہنی ہے، ایک وجود خارجی ہے، تو اس نے کہا وجود ذہنی جو وجود جو ذہن میں آپ کے جو انڈا ہے وہ آپ کھا لیجئے، اور جو یہاں انڈا رکھا ہوا ہے وہ میں کھا لوں گا. تو دو نہیں ہوئے نا، یہ ناسمجھی کی دلیل ہے. کبھی بچے نہیں سمجھتے ہیں، کبھی بزرگ نہیں سمجھتے ہیں، کبھی فرد نہیں سمجھتا ہے، کبھی پوری قوم نہیں سمجھتی. اور ناسمجھی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وجود قدبی کافی ہے، وجود خارجی کی ضرورت نہیں ہے. وجود خارجی لے کے کہتے ہیں ہمیں وجود قدبی کی ضرورت نہیں ہے. ارے وجود خارجی ہی کا وجود مکتوبی ہے، اسی کا جو ہے وجود لفظی ہے. آپ کہیں گے کہ میں یہ تو لوں گا لیکن قرآن نہیں لوں گا، بھئی کتاب لوں گا مگر قرآن نہیں لوں گا. ارے بھائی اسی کتاب کو قرآن کہتے ہیں، اسی کتاب کو قرآن کہتے ہیں. کہا میں کتاب لوں گا قرآن نہیں لوں گا، یہ کون سی بات ہوئی؟ ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ الگ الگ موجود نہیں ہے. آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ انسان کی وجود سے اس کا قلب الگ کر لیں، یا اس کی کمر کو علیحدہ کر لیں، صلب کو الگ کر لیں؟ کہا قلب کے اوپر جی لیجئے ہم آپ کو. اگر کمر نہیں ہوگی انسان مکمل نہیں ہوگا نا، ناقص ہے نا انسان. انسان پورے وجود کے ساتھ کامل ہوتا ہے. اگر اس سے کوئی عضو کو کم کر دیا جائے تو پھر اس کا جسم ناقص رہے گا. جس طرح سے جسم میں انسانی ناقص ہوتا ہے، اسی طرح سے روح بھی ناقص ہوتی ہے، اسی طرح سے ایمان بھی ناقص ہوتا ہے، اسی طرح سے دین بھی ناقص ہوتا ہے. تو ناقص دین ہے کہ ہم ایک چیز کو لیتے ہیں دوسری چیز کو نہیں لیتے، تو دین ناقص ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے، دو موجودات نہیں ہیں جس کو آپ الگ کر سکیں، ایک ہی وجود کی دو حقیقتیں ہیں. تو عزیزان گرامی، اب تیسرا مقدمہ یہ قائم ہوتا ہے کہ ہر شے جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن مجید ایک کامل ترین کتاب ہے. کتاب ہونے کی حیثیت سے یہ کامل ترین کتاب ہے. کتاب ہونے کی حیثیت سے ناقص کتاب نہیں ہے، یہ کامل ترین کتاب ہے. اس لیے کہ یہ کامل ترین وجود کی مکتوبی شکل ہے. تو پھر ناقص کہاں ہوئی؟ یعنی مصطفیٰ کی پوری زندگی کو اگر لکھ دیا جائے تو قرآن بن جائے گی، اور قرآن کو پوری زندگی مصطفیٰ پر اگر اسے کردار میں ڈھال دیا جائے تو ذات مصطفیٰ بن جائے گی. تو قرآن اگر پیکر کی شکل میں آ جائے تو ذات مصطفیٰ بنتی ہے، اور ذات مصطفیٰ کو اگر لکھ دیا جائے تو قرآن بن جاتی ہے. تو پھر قرآن کامل ترین وجود ہے اپنے حساب سے، یعنی کامل زندگی کا نتیجہ ہے. اول بعثت سے قرآن نازل ہوئی، شروع ہوئی نا قرآن، کب سے نکلنا شروع ہوئی، کب سے قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوئی، پہلی بعثت ہوئی اور آیت نازل، آیت کے ساتھ ہی بعثت ہوئی نا. تو پوری نبی کی سیرت یعنی جب سے نبی مبعوث ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر انتہائی زندگی نبی تک پورا قرآن مکمل ہوا ہے. تو پوری زندگی کو قرآن جو ہے وہ پوری زندگی کا احاطہ کر رہا ہے، کوئی چیز چھوڑ نہیں رہا ہے. قرآن نبی کی پوری تبلیغی زندگی کا خلاصہ ہے، قرآن سب کو لکھ رہا ہے قرآن. اور یہ خلاصہ ہے، اگر اس کو واضح، اس کو جو ہے تبیین کر دیا جائے تو ہر شے اس کے اندر موجود ہے. تبیان لکل شے، یعنی ہر شے کو قرآن بیان کر رہا ہے. کون سی ایسی چیز ہے جس کو چھوڑا گیا ہے، کون سا ایسا حکم ہے جسے بیان نہیں کیا گیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے قرآن میں چھوڑ دیا گیا ہے. انسان کی ہدایت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام ہی تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہے، کہ انسان کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر وہ قرآن سے وابستہ ہو جائے. یعنی دو انسانوں کے اختلاف اور اس کے راہ حل سے لے کر، کہ کبھی بھی دین میں اختلاف ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کا جواب قرآن میں نہ ہو. کوئی اختلافی شے ایسی نہیں ہے جس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو. تو اب قرآن سے وابستہ ہو جائیں تو پھر ہدایت کے نہ ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی شک و شبہ نہیں پیدا ہو سکتا، کوئی تردد نہیں پیدا ہو سکتا. دین کے سلسلے میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اب ہر چیز قرآن میں موجود ہے. تو اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بھائی ہر چیز جب قرآن میں موجود ہے تو بریانی بنانے کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے، شاہی ٹکڑا بنانے کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے، اور زردہ بنانے کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے، ہے نا، رابڑی بنانے کا طریقہ قرآن میں کہاں ہے. تو یہ جو سوالات ہوتے ہیں اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہر وہ شے جو ہدایت سے متعلق ہے وہ چیزیں قرآن میں ہیں، نہیں کہ پکوان کا طریقہ قرآن میں ہو، ہے نا. طہارت روح کا ہر مسئلہ قرآن میں ہے، چاہے لباس کا ذکر نہ ہو لیکن ہر وہ چیز جس کا ذکر ضروری ہے ہدایت بشر کے لیے، انسانی ہدایت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کا خلاصہ، ان تمام چیزوں کا بیان، ان تمام چیزوں کی وضاحت قرآن میں موجود ہے. ایک ایسا خلاصہ ہے جس میں ہر شے موجود ہے، گویا ایک کوزہ ہے جس میں سمندر کو سمو دیا گیا ہے. ہدایت کا ایک دریا ہے، ہدایت کا ایک سمندر ہے جسے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا ہے کہ اب اس کے بعد پھر کسی تردد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی دین میں فتنے اٹھیں، جب بھی فتنوں کی تاریکیاں اٹھتی ہیں اور دنیا نگاہوں کے سامنے اندھیری ہو جاتی ہے، فتنوں کی تاریکی جب پوری دنیا کو ڈھانپ لیتی ہے تو قرآن واضح ترین راستہ انسان کو دکھاتی ہے. انسان کو روشن ترین دلیل کے طور پر قرآن مجید سامنے آتی ہے اور واضح طرق اور واضح راستہ قرآن مجید جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ انسان پر کسی قسم کا کوئی ریب، کوئی شک، کوئی تردد باقی نہیں رہتا، پھر انسان فتنوں میں گرتا نہیں ہے، فتنوں سے نجات پا جاتا ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کشتی ہے جو انسان کو فتنوں سے بچا لے جاتی ہے۔ ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کو چھوڑ دیا، جیسے آپ نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، جیسے آپ نے مرتضیٰ کو چھوڑ دیا، جیسے آپ نے حسن مجتبیٰ کو چھوڑ دیا، جیسے آپ نے حسین شہید کربلا کو چھوڑ دیا، جیسے آپ نے تمام آئمہ ہدا کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ تمام آئمہ کی سیرت کا مکتوبی صورت قرآن مجید ہے، قرآن انہی کی سیرت کو مکتوب کیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سیرت اہل بیت نہیں چاہیے، کیونکہ سیرت اہل بیت قرآن ہی میں ہے۔ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے زکات دی، یہ قرآن مجید۔ کس طرح سے امام حسین نے جہاد کیا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کیسے جہاد کیا۔ امام حسین نے کیسے نماز پڑھی، کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں۔ امام حسین نے کیسے روزہ رکھا، کہاں لکھا ہوا ہے۔ امام حسین، اگر آپ کو امام حسین چاہیے نا، تو کہاں ملیں گے حسین، سیرت حسین کہاں ملے گی آپ کو۔ آپ کو حسین چاہیے نا، تو حسین کہاں ہے، حسین کیسے نماز پڑھتے تھے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کیسے روزہ رکھا کرتے تھے، کیسے حج کیا کرتے تھے، کیسے زکات دیا کرتے تھے، کیسے بیت المال تقسیم کیا کرتے تھے، کیسے عدالت کا نفاذ کیا کرتے تھے، کیسے انصاف کیا کرتے تھے، کیسے جہاد کیا کرتے تھے، کیسے امر بالمعروف کیا کرتے تھے، کیسے نہیں عن المنکر کیا کرتے تھے۔ محبت حسین کا تقاضا کیا ہے، محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، نفرت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، اس کا خلاصہ کون کرے گا، کون بتائے گا کہ حسین کے دشمن کیسے ہوتے ہیں، حسین کے دوست کیسے ہوتے ہیں، یہ قرآن بتائے گا نا، کون بتائے گا، کہاں لکھا ہوا ہے۔ سیرت حسین کو اگر آپ مکتوبی شکل میں دیکھنا چاہیں تو کہاں دیکھ سکتے ہیں، پورا وجود اگر آپ کو لکھ کر، پوری سیرت اگر لکھ کر دی جائے تو کیسے دی جائے گی آپ کو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ قرآن صرف سیرت مصطفیٰ کا خلاصہ ہے یا سیرت مصطفیٰ کا آئینہ ہے، کیونکہ ہم نے ابھی کلاب کے سامنے عرض کیا تھا کہ مصطفیٰ دور مصطفیٰ میں ختم نہیں ہوتے، یہ پورا دور مصطفیٰ کا دور ہے۔ مصطفیٰ کبھی مرتضیٰ کی صورت میں نظر آتے ہیں، مصطفیٰ کبھی مجتبیٰ کی صورت میں نظر آتے ہیں، مصطفیٰ کبھی سید الشہداء کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ ایک ہی ہے، محمد ایک ہی ہے، محمد نہیں بدلے۔ جس طرح سے انسان کا سن و سال بدلتا ہے، یا سن بدل جانے سے پھر وہ انسان نہیں رہتا، بچپن میں جو انسان ہوتا ہے جوانی میں بدل جاتا ہے، یا وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، جو بچہ ہے وہی بڑا ہوتا ہے۔ کوئی انسان جو ہے اس کا قد بڑھ جائے تو پھر وہ انسان وہ نہیں رہتا، اگر اس کا رنگ بدل جائے تو پھر وہ انسان وہ نہیں رہتا، اگر اس کا قد و قامت بڑھ جائے، اس کا رنگ و روپ بدل جائے، یا دبلا انسان موٹا ہو جائے، موٹا انسان دبلا ہو جائے، تو جب وہ انسان نہیں رہتا، کیونکہ آپ دبلے ہو گئے آپ وہ نہیں رہے۔ میں نے ایک موٹے انسان سے قرض لیا تھا، میں اسی موٹے انسان کو واپس کروں گا، یہ تو دبلا انسان ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یا میں نے جس سے لیا تھا اس کا قد جو ہے چھوٹا تھا، اب قد بڑھ گیا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یا جس رنگ کے انسان سے لیا تھا وہ رنگ بدل گیا، ایسا ہوتا ہے۔ جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صورت کے بدلنے سے انسان نہیں بدلتا، سیرت کے بدلنے سے تو بدل سکتا ہے لیکن صورت کے بدلنے سے تو نہیں بدل سکتا، قد و قامت کے بدلنے سے تو انسان نہیں بدل سکتا۔ تو پھر مصطفیٰ کیسے بدلے، جو عاشق مصطفیٰ نہیں ہے وہ عاشق مرتضیٰ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نہ مرتضیٰ کو سمجھا نہ مصطفیٰ کو سمجھا،
उसने न मुर्तजा को समझा न मुस्तफा को समझा। ये जो कहा जाता है कि मुर्तजा और मुस्तफा में बड़ा फर्क है, जैसा एक जाकिर कह रहे थे ना कि बड़ा फर्क है मुस्तफा में और मुर्तजा में और मुज्तबा में, कि मुस्तफा नाम के बहुत होते हैं, मुज्तबा नाम के गिने चुने होते हैं, ये सब क्या है? तफरीक करना है। जबकि मुस्तफा और मुज्तबा में कोई फर्क नहीं है, एक ही इंसान है, इंसान नहीं बदला, इंसान अलग नहीं, नाम बदला है लेकिन इंसान नहीं बदला, वही मुस्तफा है, उनका नाम बदला है, उनका नाम कभी मुर्तजा है, कभी उन्हीं का नाम मुज्तबा है, कभी उन्हीं का नाम सैयदुल शहदा है, उन्हीं उसी एक इंसान का नाम है। हाँ, जब यह बात है तो जब हम कहते हैं कि कुरान कुरान नबी करीम की सीरत का मकतूबी सूरत है, तो सिर्फ कुरान अगर उन्हीं के मकतूबी सूरत होती तो उनके बाद कुरान को चले जाना चाहिए था, उनके बाद कुरान को चले जाना चाहिए था, इसलिए कि कुरान अगर मुस्तफा ही का अमली मकतूबी शक्ल है तो फिर मुस्तफा नहीं है तो फिर कुरान को क्यों रहना चाहिए? और फरमाया आपने, तो ये अगर कुरान बाकी है आज तक तो इसका मतलब ये है कि मुस्तफा भी बाकी है आज तक, मुस्तफा भी आज जिंदा है, मोहम्मद आज का मोहम्मद जिंदा है, जो आज का मोहम्मद जिंदा है वो उसकी सीरत का आईना भी कुरान ही है, उसकी सूरत का आईना भी कुरान ही है। लिहाजा हर इमाम ने यही कहा है, देखिए हर इमाम ने यही कहा है कि अगर हमारी किसी हदीस के ऊपर तुम्हें शक हो जाए कि यह हदीस हमने कही है या नहीं कही है तो उस हदीस को तुम कुरान मजीद से रुजू करो और कुरान मजीद पर तदबीक करो, अगर कुरान के मुताबिक निकले वो हदीस तो मान लो कि वो हमारी है, और अगर कुरान के मुताबिक नहीं है तो समझो कि वो हदीस हमारी नहीं है। तो ये किससे मुताल्लिक है, ये हदीस किससे मखसूस है, ये बात क्या सिर्फ अमीरुल मोमिनीन से मखसूस है? नहीं, बल्कि तमाम 12 इमामों से यही बात है कि हर मासूम की हदीस, हर मासूम की हदीस, चाहे इमाम अव्वल हो या इमाम दुव्वम हो या इमाम सव्वम हो या इमाम चहारुम हो या इमाम पंजुम हो या इमाम शिशुम हो, तमाम इमामों के बारे में यही मिलेगा। आइम्मे हुदा का हर कौल को कुरान मजीद ही से मुंतबिक किया जाएगा और तताबुक जो होगा वो कुरान मजीद ही से होगा। अगर मुताबिक कुरान है हदीस तो समझो वो वाकई हदीस है, और कुरान के मुताबिक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कुरान मजीद से अगर तताबुक नहीं करती है तो वो मासूम का कौल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम आइम्मा का मकतूबी शक्ल है कुरान, तो अलाहिदा नहीं है, कुरान एक ही है, कुरान एक है तो सीरत भी एक होना चाहिए। तो वो तमाम चीजें जो कुरान मजीद में मौजूद है, वो तमाम चीजें जो हिदायत से मुताल्लिक है, कुरान लेने के बाद गुमराही का इम्कान ही नहीं है, फिर तफरके का इम्कान ही नहीं है, फिर भटक जाने का इम्कान ही नहीं है। भटकने का मतलब यह है कि भटकना दो ही सूरतों में हो सकता है, कि वो कुरान को छोड़ दे या अहले बैत को छोड़ दे, और कुरान और अहले बैत एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते जब तक के हुजूर फरमाते हैं लन यफ्तरिखा हत्ता यरिदा अलैल हौद, ये उस वक्त तक अलग नहीं हो सकते जब तक के हौज कौसर पर मुझसे मुलाकात न कर ले, यानी दोनों में जुदाई का इम्कान ही नहीं है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले, कुरान अहले बैत से जुदा नहीं हो सकती है, और एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक ही सिक्का, उसको अलग नहीं किया जा सकता है, एक ही वरक है उसको अलग नहीं किया जा सकता है, एक ही जान है उसको अलग नहीं किया जा सकता, एक ही वजूद है उसको अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे ही आपने कहा कि मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा, इसका मतलब यह है कि मुझे सीरत अहले बैत को नहीं पढ़ना है। कुरान क्या है? कसीदा है आले मोहम्मद का। कुरान क्या है? मरसिया है आले मोहम्मद का। अगर आप कहें कि मैं कुरान नहीं पढ़ना चाहता, इसका मतलब यह है कि आप अहले बैत का कसीदा नहीं पढ़ना चाहते, इसका मतलब यह है कि आप अहले बैत का मरसिया नहीं पढ़ना चाहते, इसका मतलब यह है कि आपको अहले बैत ही नहीं चाहिए। कुरान नहीं चाहिए यानी अहले बैत नहीं चाहिए, अहले बैत नहीं चाहिए यानी कुरान नहीं चाहिए। कुरान अहले बैत अलग नहीं है, कुरान और अहले बैत अलग नहीं है। यह समझा गया है कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं, अरे मुमकिन नहीं है नहीं, बल्कि मुमकिन नहीं बल्कि यह समझने की जरूरत है कि इसका इम्कान ही नहीं है। यानी दो जब एक हकीकत है तो उसको अलग कैसे कर सकते हैं आप? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि मुझे आपका नाम चाहिए, आप नहीं चाहिए, मैं आपका नाम मुझे मेरे लिए काफी है, खुद आपकी मुझे जरूरत नहीं है, ये कैसे नाम और वो इंसान दो अलग कैसे हो सकते हैं? नाम और वो साथ दो अलग चीजें हैं, यानी लफ्ज समंदर और खुदे समंदर अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, दरख्त और खुदे दरख्त अलग चीज है नहीं, है दो अलग नहीं है, उसी का नाम है ये, तो अलग कहां हुए? लिहाजा अगर आपको अहले बैत की सीरत चाहिए, यही देखिए क्या कहा गया कि हर शय कुरान मजीद में मौजूद है, हर शय कुरान मजीद में मौजूद है, ला रद बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्क और तर कुरान मजीद में मौजूद है। इसी तरह से इमाम के लिए क्या कहा गया, कुल्लु शयइन अहसैनाहू फी इमामिन मुबीन, कि हमने हर शय का एहसा इमाम मुबीन में कर दिया है, इमाम मुबीन में हिदायत की हर उसमें शामिल है। कुरान कुरान मुबीन है, इमाम इमाम मुबीन है, कुरान हादी है, कुरान हादी है तो इमाम भी हादी है। कुरान के जितने सिफात हैं, कुरान नूर है तो अहले बैत नूर है, कुरान हिदायत है तो अहले बैत हिदायत है। अगर कुरान की शान यह है कि ला रैबा फी, तो अहले बैत की भी शान यह है कि ला रैबा फी, और जहां से कुरान आया है वहीं से हम कहते हैं अहले बैत आए हैं। यही फर्क है अज़ीज़ाने गिरामी, कि मारिफत की बस इतनी जरूरत है और फर्क बस इतना है समझने का कि कोई इमाम मासूम को मिन जानिबुल्लाह समझता है और कुछ लोग मिन जानिबुल्लाह नहीं समझते। मनसूस मिनल्लाह मानते हैं, कुछ लोग मनसूस मिन अल्लाह नहीं मानते हैं। यह थोड़ा सा इख्तलाफ है, यह थोड़ा सा इख्तलाफ है। जिन लोगों ने यह थोड़ा सा इख्तलाफ किया है उनके नजदीक कुरान और अहले बैत अलग हो सकते हैं, ठीक है, उनके नजदीक कुरान और अहले बैत अलग हो सकते हैं। लेकिन जो लोग कुरान को मिन जानिब परवरदिगार समझते हैं, यानी कलामुल्लाह समझते हैं, अल्लाह से अल्लाह का कलाम समझते हैं और कतीउस सुदूर समझते हैं, तो वो लोग जो अहले बैत को भी मनसूस मिन अल्लाह मानते हैं कि इमाम बनाया नहीं जाता बल्कि अल्लाह सुबहानहु ताला उसे बना के भेजता है, तो जिस तरह से हम कुरान लिख नहीं सकते, इसी तरह से भी हम अहले बैत को बना नहीं सकते। उनका कोई भी अमल उनके वजूद में हम ईजाद नहीं कर सकते, बल्कि वो जो कुछ भी करते हैं मर्जी परवरदिगार से करते हैं, तो उनका उठना मर्जी परवरदिगार के मुताबिक होता है, उनका बैठना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है, उनका चलना अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होता है, यानी वो पूरी तरह से अपने परवरदिगार होते हैं, यानी वो अल्लाह के बंदे होते हैं। कि मोहम्मद अब्दुहू व रसूलुहू, पहले अब्दुहू कहा गया उसके बाद रसूलुहू कहा गया, इसलिए कि जब तक अब्द नहीं बनेंगे रसूल नहीं बन सकते। सलावात पढ़े मोहम्मद, जब तक अब्द नहीं बन सकते वो नबी भी नहीं बन सकते, पहले अब्द बनना है फिर नबी बनना है और उसके बाद रसूल बनना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसान अब्द ना बने, यानी उसका फेल اس کا قول مطابق حکم پروردگار جب تک نہ ہو, جب تک وہ مطیع محض نہ بن جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ جو عبد نہ بن سکے وہ نبی کیسے بنتا ہے؟ اور جو نبی نہ بن سکے وہ رسول کیسے بن سکتا ہے؟ اور جو رسول نہ بن سکے وہ امام کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبدیت در حقیقت انسان کی اپنی اختیار میں ہے, اپنے اختیار میں ہے عبد بننا, لیکن نبی بننا اپنے اختیار میں نہیں ہے, اس کے اختیار میں ہے. عبد بننا ہمارے اختیار میں ہے, نبی بنانا اس کے اختیار میں ہے. عبد بننا ہمارے اختیار میں ہے, رسول بنانا اس کا اختیار ہے. عبد بننا ہماری ذمہ داری ہے, امام بنانا اللہ کی ذمہ داری ہے. تو یہ امام اللہ بناتا ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا کی دعا کرنے کے لیے کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ متقین کا امام اللہ بناتا ہے, ہم خود سے نہیں بن سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام من جانب پروردگار, جب من جانب پروردگار ہے تو ایسی صورت میں پھر قرآن بھی من جانب پروردگار ہے, اور یہ دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہیں, ایک ہی فرمان کے تحت ہیں, ایک ہی فرمان جاری ہو رہا ہے, اور دونوں ایک ہی خصوصی. اگر ایک لحظے کے لیے بھی, ایک لحظے کے لیے بھی جس کا عمل, جس کا کردار, جس کا اٹھنا, جس کا بیٹھنا, جس کا کھانا, جس کا پینا, جس کا سونا, جس کا جاگنا, جس کی زندگی کا کوئی بھی عمل اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو پھر نہ وہ معصوم ہے اور نہ ہی وہ امام ہے. نہ وہ امام اول ہے, نہ وہ امام دوم ہے, نہ وہ امام ثانی ہے, نہ امام ثالث ہے. اس لیے کہ ان کا کوئی بھی عمل مطابق قرآن اگر نہیں ہے تو پھر وہ معصوم نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے نہیں بھیجے گئے ہیں. اب جس کا بھی عمل قرآن مجید سے الگ ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کا عمل جو ہے, اس کا عمل اور اس کا کردار بتائے گا کہ اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کی جانب سے نہیں بھیجا گیا ہے. تو پھر اس کو چاہے آپ خلیفہ مانے تو یہ کہیں گے کہ ہم نے بنایا ہے, اگر آپ کہیں اللہ نے بنایا ہے تو پھر ان کے ہر عمل کو قرآن کی کسوٹی پہ تولا جائے گا. اسی لیے کیونکہ ان کا کوئی عمل قرآن مجید کی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا تھا, اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں بھیجے گئے ہیں. اگر اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہوتے تو ان کا کوئی بھی عمل قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا تھا. اب آپ بتائیے کہ پوری رسول کی زندگی آپ کے سامنے, اب رسول کی سیرت میں کوئی عمل ایسا بتائیے جو قرآن کے مطابق نہ ہو. اچھا, کتنے اقوال ہیں نبی کریم کے, ان تمام اقوال میں سے کوئی ایک قول بتا دیجئے, پوری زندگی کا ایک قول بتا دیجئے جہاں پر قرآن مجید سے مطابقت نہ ہو رہی ہو, کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہو رسول کچھ کہہ رہے ہیں, ایسا بتا دیجئے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہو اور رسول کچھ کہہ رہے ہو, قرآن نے کچھ کہا ہو رسول نے کچھ کیا ہو, ایسا بتا دیجئے کہ قرآن کہہ رہا ہے آؤ اور رسول چلے گئے ہو, اور قرآن کہہ رہا ہے جاؤ اور رسول نہ جائے, ایسا ہوا ہے یعنی نہیں ہوا ہے؟ یعنی عمل رسول, قرآن ایک ہی چیز ہے, دو الگ چیز نہیں ہے. یعنی جو کیا ہے وہی لکھا ہوا ہے, جو لکھا ہوا ہے وہی کیا گیا ہے, دو الگ چیزیں نہیں ہیں. اسی طرح سے امیر المومنین کا کوئی قول ایسا بتا دیجئے. اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وہ قول ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کے مطابق نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زندگی میں ایسا قول نہیں کہا گیا ہے کہ جو قرآن مجید کے مطابق نہ ہو, کوئی فعل ایسا نہیں سرزد ہوا ہے کہ جو قرآن مجید کے مطابق نہ ہو. اگر کسی ایک امام کا بھی کوئی فعل اگر آپ ثابت کر دیں اس وقت کہ قرآن مجید کے مقابل میں گیا ہو, یعنی قرآن مجید کے مخالف گیا ہو, تو پھر عصمت خطرے میں پڑ جائے گی. کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی معصوم ہو اور اس کا عمل قرآن کے مطابق نہ ہو. سمجھے؟ یعنی کوئی بھی عمل آپ نہیں بتا سکتے, کوئی بھی آپ عمل نہیں بتا سکتے کہ کبھی زندگی میں کوئی عمل انجام دیا ہو اور وہ ثابت کر دے. تو اس سے بھی یہ پتا چلے گا, اگر آپ ثابت کر دیں تو یہ پتا چلے گا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کہ عمل معصوم الگ ہے قرآن کی آیتیں الگ ہیں, یہ ثابت ہو جائے گا. جب یہ ثابت ہو جائے گا تو پھر ہم اہل بیت کو قرآن سے الگ کر سکتے ہیں, اگر یہ ثابت کر دیں. اور دنیا کے کوئی مورخ, دنیا کا کوئی بھی انسان یہ آج تک ثابت نہیں کر سکا ہے. یعنی عصمت معصوم مسلم ہے کہ اس کو کسی نے بھی آج تک کوئی اس بات کے اوپر جو ہے کسی نے بھی تردد نہیں کیا ہے کہ ان کا کوئی فعل, ان کا کوئی قول. اب جنہوں نے تردد کیا ہے انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پھر وہ معصوم نہیں مانتے, وہ منصوص من اللہ نہیں مانتے, یہ مطلب ثابت ہوتا ہے. تو ہمارا اختلاف عام مسلمین سے یہی ہے, امت مسلمہ سے جو ہمارا اختلاف ہے. ورنہ ہر امتی امام حسن کو مانتا ہے, ہر امتی امام حسین کو مانتا ہے, ہر امتی امام سجاد کو مانتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ عبد صالح مانتے ہیں لیکن منصوص من اللہ امام نہیں مانتے. ہم جو مانتے ہیں وہ منصوص من اللہ امام مانتے ہیں. تو پھر ہمارے میں اور ان میں یہ فرق ہو گیا کہ ہم منصوص من اللہ مانتے ہیں. تو وہ جو منصوص من اللہ نہیں مانتے وہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن معصوم کی سیرت نہیں پڑھنا چاہتے, وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم نہیں کہہ سکتے, ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے, ہم کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. کیونکہ ہمارے پاس دو الگ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے پاس جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسین کو نہیں پڑھنا چاہتے, ہے نا. جو کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے حسین کی معرفت نہیں ہے. وہ اگر کوئی کہے ہم قرآن جاننا نہیں چاہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم حسین کو جاننا نہیں چاہتے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کی معرفت نہیں چاہیے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمیں امام حسین کی معرفت نہیں چاہیے, ہمیں امام حسین کی معرفت نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی معرفت نہیں چاہیے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حسین کو نہیں جانتا ہوں, میں حسین کو نہیں پہچانتا. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ سورہ کہف میں کیا ہے, آپ جواب نہ دیں. اگر میں کہوں سورہ یاسین میں کیا ہے, آپ جواب نہ دیں. میں کہوں سورہ مریم میں کیا ہے, آپ جواب نہ دیں. میں کہوں سورہ ابراہیم میں کیا ہے اور آپ جواب نہ دیں. میں کہوں سورہ یونس میں کیا ہے اور آپ جواب نہ دیں. میں کہوں سورہ توبہ میں کیا ہے اور آپ جواب نہ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام حسین کی سیرت سے واقف نہیں ہیں, نہ امام حسین کی گھریلو زندگی سے واقف ہے, نہ میدانی زندگی سے واقف ہے, نہ ان کی عبادی زندگی سے مانوس ہے, اور نہ ہی اجتماعی زندگی کی معرفت رکھتے ہیں. آپ حسین کو جانتے ہی نہیں. کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے کہ آپ قرآن نہیں جانتے. کیونکہ آپ قرآن نہیں جانتے, آپ قرآن نہیں پڑھے, اس لیے آپ سیرت حسین سے واقف نہیں ہیں. سیرت حسین سے کون واقف ہوتا ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے. قرآن میں کیا پڑھتا ہے؟ پڑھتا کیا ہے قرآن میں؟ پڑھتا یہ ہے کہ حسین کیسے تھے, یہ پڑھتا ہے. یہ پڑھتا ہے کہ حسین کیسے بیٹھتے تھے, یہ قرآن میں معلوم ہوگا. حسین کیسے اٹھتے تھے, قیام حسین, قعود حسین, جہاد حسین, کردار حسین, نماز حسین, سجدہ حسین, رکوع حسین, قیام حسین, عرفات کا قیام, منا کی زندگی, یہ ساری کی ساری باتیں قرآن بتائے گا. حسین نے کیسے جہاد کیا قرآن سے معلوم ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن اور حسین دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں, دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں, یہ دونوں ایک حقیقت کا نام ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. اچھا, قرآن کی تعلیم دو تو قرآن میں کس کا کردار لکھا ہوا ہے؟ اگر قرآنی بن جائے گا انسان تو کیا بنے گا؟ قرآنی بن جائے گا تو کربلائی بن جائے گا. قرآنی انسان اور کربلائی انسان تو الگ نہیں ہے. قرآنی انسان کو کربلائی کہا جاتا ہے, کربلائی انسان کو قرآنی انسان کہا جاتا ہے, عاشورائی انسان کو قرآنی انسان کہا جاتا ہے, قرآنی انسان کو عاشورائی انسان کہا جاتا ہے, حسین کو قرآن کہتے ہیں, قرآن ہی کو حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. اب اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ میں تلاوت قرآن نہیں کرنا چاہتا, میں تلاوت کو حسین سے الگ رکھنا چاہتا ہوں, میں تفسیر قرآن کو تفسیر کربلا سے الگ دیکھنا چاہتا ہوں, میں معانی قرآن کو قرآن سے الگ دیکھنا چاہتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسین کو قرآن سے الگ دیکھنا چاہتا ہے. اور امام حسین نے بتایا دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے قرآن سے الگ نہیں کر سکتی, مجھے قرآن سے الگ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جسم اور سر اور تن میں تو جدائی پیدا کی جا سکتی ہے, لیکن انسان کی روح سے اس کی روح نہیں چھینی جا سکتی ہے, انسان سے اس کی ماہیت نہیں چھینی جا سکتی ہے کہ انسان ہو اور انسانیت نہ ہو, ہے نا. تو اسی طرح سے یہ تو وہ باتیں تھیں کہ جہاں پر جو ہے اصل حقیقت سے تو اس کی ماہیت نہیں چھینی جا سکتی نا. اب یہ بحث دولانی ہو جائے گی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ عام انسانوں کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ایمان سے مومن کو الگ کیا جا سکتا ہے, مسلمان سے اسلام کو الگ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ اسلام الگ ہے مسلم الگ ہے؟ کوئی مسلم ایسا بتائیے جو مسلم نہ ہو, ممکن ہے کہ کوئی مسلمان آپ بتائیں جو مسلمان نہ ہو, کوئی مومن آپ ایسا بتائیں جو مومن. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اگر مومن نہیں ہو تو مومن کیوں بتا رہے ہو, مسلمان کہہ دو. کیونکہ مسلمان کون ہے؟ جو زبان سے اقرار کیا اسلام کا وہ مسلمان ہے. قالت العرب آمنا, ایک گروہ نے آ کے کہا کہ ہم مومن ہیں, تو کہا مت کہو کہ تم مومن ہو بلکہ کہو کہ میں مسلمان ہوں. اس لیے کہ زبان سے اقرار کر لیا, شہادتیں زبان پہ جاری کر لیا, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا, وہ مسلمان ہو گیا. لیکن مومن ہونے کا دعویٰ نہ کریں. اچھا کل تو اسی طرح سے جس طرح سے مومن نہ ہو کہ کوئی انسان مومن کہہ سکتا ہے, نہیں کہہ سکتا ہے. مسلمان نہیں ہو کہ کوئی انسان اپنے کو مسلمان کہہ سکتا ہے, نہیں کہہ. متقی نہیں ہو کہ کوئی انسان اپنے کو متقی کہہ سکتا ہے, نہیں کہہ سکتا. اسی طرح سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا, تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے درمیان میں جدائی ہو کہ حسین حسین نہ ہو. ایسا ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ میں حسین کو جانتا ہوں جو حسین نہیں ہے, حسین حسین نہ ہو, یہ ممکن ہے. جس طرح سے حسین سے حسینیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے, اسی طرح حسین سے قرآن کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے, کہ قرآن اور حسین الگ نہیں ہو سکتے, کسی بھی صورت میں نہیں الگ ہو سکتے. اور جو لوگ قرآن کے لہجہ میں ہی سمجھتے وہ امام حسین کا لہجہ بھی نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ حسین کا لہجہ قرآن کا لہجہ ہے. حسین ابن علی کے زبان پہ جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ قرآنی کلمات ہیں. اسی لیے جب سر و تن میں جدائی ہو گئی تو نو کے نیزہ پہ جو سر بلند ہوا وہ سر بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا, کہ تلاوت قرآن کر کے سر حسین نے یہ بتا دیا کہ قرآن اور حسین میں جدائی ممکن نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, حسین کسوٹی ہے, حسین کسوٹی ہے کہ امام حسین کے عمل پر سے پرکھا جائے گا عمل, آپ کا عمل حسینی عمل پہ پرکھا جائے گا. جس طرح سے قرآن کسوٹی ہے اسی طرح سے اہل بیت کی ذات کسوٹی ہے, امام حسین کی ذات کسوٹی ہے کہ حسین ابن علی کی ذات پہ پرکھا جائے گا کہ آپ اچھے انسان ہیں تو آپ کا کردار حسینی کردار سے کتنا قریب ہے, کتنا قریب ہے. جتنا آپ کا کردار حسینی کردار سے قریب ہوگا آپ اتنے ہی حسینی ہیں. اچھے اور برے انسان کا, نیک اور بد انسان کا, گمراہ اور ہدایت یافتہ انسان کا آپ تجزیہ کیسے کریں گے, کیسے تولیں گے اس کو کہ یہ انسان گمراہ ہے یا ہدایت یافتہ ہے, کیسے تولیں گے, کیسے پرکھیں گے, کسوٹی کیا ہے. آپ کا یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے کیسے سمجھا جائے گا؟ آپ کا یہ کردار صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کا یہ انداز صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کی یہ گفتگو صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ کا یہ چلنا پھرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہ کیسے چلا جائے، اکڑ کے چلا جائے یا جھک کے چلا، کیسے چلا جائے، گفتگو کیسے کی جائے، ہے نا، کس لہجے میں کی جائے، اس کا میزان کیا ہے، میزان کیا ہے، کیسے بولنا چاہیے، کیسے بات کرنا چاہیے، دشمنی کیسے کرنا چاہیے، دوستی کیسے کرنا چاہیے، ملنا کیسے چاہیے، اختلاف کیسے کرنا چاہیے، ہے نا، محبت کیسے ہونا چاہیے، نفرت کیسے ہونا چاہیے، تولا کیسے ہونا چاہیے، تبرع کیسے ہونا چاہیے، یہ کون بتائے گا، کون بتا، کسوٹی کیا ہے، یہ کسوٹی قرآن ہے، قرآن کسوٹی ہے، یعنی اگر قرآن کے مطابق ہے آپ کی گفتگو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی گفتگو حق ہے، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو نہ آپ کا چلنا حق ہے، نہ آپ کا بیٹھنا حق ہے، نہ آپ کا اٹھنا حق ہے، نہ آپ کی گفتگو حق ہے، نہ آپ کی خاموشی حق ہے، کچھ حق نہیں ہے اگر قرآن اس کی تائید نہ کرے۔ اسی طرح سے امام حسین کی ذات کسوٹی ہے، امام حسین کی ذات کسوٹی ہے، اگر کوئی حسینی انداز میں چلتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسینی ہے، اگر کوئی حسینی انداز میں بیٹھتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ حسینی ہے، یہ حسینی انداز میں بول ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ حسینی ہے، حسینی انداز میں جاگتا ہے، حسینی انداز میں سوتا ہے، حسینی انداز میں زندگی بسر کرتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسینی ہے۔ تو امام حسین کا مزاج، اس مزاج پہ جو ڈھل جائے وہ حسینی ہے، جو مزاج حسینی پہ ڈھل جائے وہ حسینی، جو حسینی مزاج پہ نہ ڈھلے وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک مرکز پر نظر آیا 72 کا مزاج، ہم نے دو کا بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج، یہ مزاج میں اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب حسینی ہوتے تو سب کا مزاج ایک ہوتا، یہ مزاج کا اختلاف بتا رہا ہے کہ نہ یہ حسینی ہے نہ وہ حسینی ہے، اگر سب حسینی ہے تو ایک ہی مزاج ہوتا، وہ مزاج حسینی مزاج ہے۔ عزیزان گرامی، دور رسول میں بھی یہی دو کسوٹی تھی، سیرت نبی، سنت نبی اور قرآن مجید، یہ دو چیزیں انہی کے اوپر پرکھا جاتا تھا۔ اب یہ صحابی صحیح صحابی ہے یا غلط صحابی ہے، جھوٹا صحابی ہے یا سچا صحابی ہے، نیک انسان ہے یا برا انسان ہے، اس دور میں کیسے سمجھا جاتا تھا؟ سمجھنے کا معیار یہی تھا، اگر اس کی سیرت مصطفیٰ کی سیرت سے میل کھاتی تھی، وہ شانہ بشانہ مصطفیٰ کے چلنے کی صلاحیت اگر رکھتا تھا تو پھر وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ کہ جس کا مزاج مصطفیٰ کے مزاج کے مطابق ہو، جس کا مزاج مصطفیٰ کے مزاج کے مطابق نہ ہو، وہ صحابی مصطفیٰ نہیں ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا صحابی نہیں ہے۔ اسی طرح سے امیر المومنین کے مزاج کے مطابق جس کا مزاج تھا، وہی امام امیر المومنین کا صحابی مانا جاتا تھا۔ اسی طرح سے تاریخ آگے بڑھتی رہی، امام حسین کے دور میں امام حسین کی ذات کسوٹی تھی، جو حسینی کردار پہ ڈھل جائے اور جس کی تائید حسین کر دیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ حسینی ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہی کسوٹی آگے بڑھتی رہی تو آج بھی وقت کا امام زندہ ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق آج کا امام کسوٹی رکھتا ہے کہ ان کے مطابق اگر کوئی زندگی گزار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہمارے وقت کا امام اگر ہمارے اعمال سے راضی ہے تو ہم اس کے شیعہ ہیں اور ہم اس کے پیروکار ہیں اور ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ اگر وہ ہم سے راضی ہیں، اگر وہ ہم سے راضی نہیں ہے، ہمارے کردار سے راضی نہیں ہے، ہمارے عمل سے راضی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی عمل صحیح نہیں ہے، ہم گمراہ ہیں، ہم منحرف ہیں۔ کیسے پتا چلے گا کہ ہم گمراہ؟ اس لیے کہ ہمارا عمل ان کے عمل سے ہٹ گیا ہے، تو ہم گمراہ ہو گئے. ان کو گویا ہم نے ان کو چھوڑ دیا, یعنی عمل میں ہم ان کی ہمراہی نہیں کر رہے ہیں. جب عمل میں ہم نے ہمراہی نہیں کی, یعنی چلنے میں ہم ان کا انداز اختیار نہیں کیا, ان کی رفتار کو اختیار نہیں کیا, تو ہم پچھڑنے والوں میں ہو جائیں گے, ہم پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائیں گے, ہم اتباع نہ کرنے والوں میں ہو جائیں گے. جب اتباع نہ کرنے والوں میں ہو جائیں گے تو پھر ہمارا ان کا رابطہ ختم ہو جائے گا. اب جب رابطہ ختم ہو جائے گا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں وہ ہوں گے ہم وہاں ہوں گے, ہے نا, ایسے کہہ سکتے. اب تو کہتے ہیں کہ وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں, عمل میں ہم ان کی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں, وہ ہیں ہم ہیں. لیکن جب جنت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جہاں وہ رہیں گے وہاں ہم رہیں گے. جنت میں کہتے ہیں جہاں وہ وہاں ہم, جہاں وہ ہم وہاں ہم, وہ کوثر پہ تو ہم کوثر پہ, وہ سلسبیل پہ تو ہم سلسبیل پہ. جنت کے جس نقطے پہ وہ ہوں گے ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا, ہمارا نشر ان کے ساتھ ہوگا. تو یہاں پر کہتے ہیں وہ کہاں اور ہم کہاں, ان کا عمل کہاں ہمارا عمل کہاں, ان کا کردار کہاں ہمارا کردار کہاں. وہ تو معصوم ہے ہم غیر معصوم ہیں, لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جب یہاں نہیں رہ سکتے تو وہاں کیسے رہ سکتے. یہاں رہنے والے یہاں رہے, جو یہاں رہے وہی وہاں رہنے والے ہیں. سلمان نے ہمراہی کی یا نہیں کی, ابو ذر ہمراہ تھے یا نہیں تھے, مقداد ہمراہ تھے یا نہیں تھے, جلیل القدر صحابہ کرام کیا یہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نہیں رہے, کیا مالک اشتر نے ساتھ نہیں دیا, جو علی نے کہا وہ مالک نے کیا, جو علی نے کہا وہ مالک نے کیا, سرے منہ بھی فرق نہیں پیدا کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ کمیل ہمراہی کیے یا نہیں کیے, مقداد ہمراہی کیے یا نہیں کیے, عمار ہمراہی کیے یا نہیں کیے, ان کے رکاب میں شہید ہو گئے. معلوم یہ ہوا, امیر المومنین کہتے ہیں میں سردی میں بلاتا ہوں تو سردی کا بہانہ کرتے ہو, میں گرمی میں بلاتا ہوں تو گرمی کا بہانہ کرتے, نہ سردی میں میرے ساتھ آنا چاہتے تو نہ گرمی میں میرے ساتھ آنا. یعنی جب میرے ساتھ حشر و نشر نہیں چاہتے تو پھر وہاں حشر و نشر کیسے ہوگا؟ جن کی شفاعت یہاں نہیں ہوگی وہاں کیسے ہوگی؟ جو یہاں ساتھ نہیں ہے وہاں کیسے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں مرتے ہی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مرحوم وہاں پہنچ گئے, جب یہاں نہیں تھے مرحوم ساتھ میں تو وہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں, وہ امام امیر المومنین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہاں دیکھا تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں, آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے یہاں دیکھا ہے, امیر المومنین کے ساتھ میں نے یہاں دیکھا ہے, اب وہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوں. جبکہ مرسل اعظم کہہ رہے ہیں اگر کسی کے جنازے میں میں شریک ہو جاؤں تو یہ سمجھنا کہ وہ جو ہے جنتی بھی ہے, میں جس کے ساتھ بیٹھ جاؤں اس کے بارے میں یہ نہ سمجھنا کہ وہ جنتی بھی ہے. اس لیے کہ کتنے لوگ آ کے رسول کے ساتھ بیٹھے اور فوٹو کھچا کے چلے گئے, کتنے لوگ آئے بازو بیٹھے اور چلے گئے. معلوم نہیں کہ کس کے لیے آئے تھے, فوٹو کھچانے کے لیے آئے تھے کہ تاریخ کے مورخین لکھ لیں کہ یہ رسول کے بازو بیٹھے ہوئے تھے, کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ فوٹو گرافر کو کیا معلوم ہے, یہ مورخ کو کیا معلوم ہے کہ کس وجہ سے آ کے بیٹھے تھے؟ کیونکہ یہ کہہ دیا گیا کہ جو بھی رسول کے ساتھ بیٹھے تھے وہ وہاں بھی رسول کے ساتھ رہیں گے, تو کوئی زبردستی ساتھ میں آ کے بیٹھ جائے, رسول اٹھا تو نہیں سکتے. لیکن اتنا کچھ ستایا بعض لوگوں نے کہ آخر میں رسول کو کہنا ہی پڑا خلق عظیم کو کہ قومو انی, تو کس قدر جسارت کی ہوگی کہ نبی نے کہا قومو انی. اس کا مطلب یہ عزیزان گرامی کہ ہمراہی ہے نبی, یہ ہمراہی یعنی کردار میں ہمراہی, جسم میں ہمراہی نہیں کردار میں ہمراہی. اگر کردار میں ہمراہی آج پیدا ہو جائے تو آج بھی صحابیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, صحابیت کا دروازہ بند نہیں ہوا. آج بھی اگر کوئی مصطفیٰ کی ہمراہی کرے گا تو مصطفیٰ کا صحابی کہلائے گا. مصطفیٰ کی زندگی میں جو مصطفیٰ کی ہمراہی نہ کرے وہ مصطفیٰ کا صحابی نہیں ہو سکتا ہے. جو نبی کی کردار پر جس کا کردار نہ ڈھلے وہ نبی کا صحابی نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے امیر المومنین کی بات ہے, اسی طرح امام حسین کی بات ہے کہ امام حسین کے آپ کہتے ہیں پر آپ دعا کرتے ہیں کاش میں کربلا میں ہوتا, کاش میں کربلا میں ہوتا تو کہاں ہوتے, کربلا میں ہوتے تو کہاں ہوتے, مخالفین کے لشکر میں ہوتے یا موافقین کے لشکر میں ہوتے, ہوتے کربلا میں تو کہاں ہوتے. میں آپ کے ساتھ ہوتا, ساتھ ہوتا تو فجر کی نماز میں آتے, علی اکبر کی آواز اذان آتی تو آپ آتے. آپ کہیں گے نہیں ان کی اذان میں نہیں, انہوں یہ اذان دیں گے تو آئے, تو یہ بھی تو اذان دیے, ان کی اذان میں کہاں آئے, ان کی اذان میں کہاں آئے. جس اذان میں حیا علی خیر العمل ہیں اس اذان میں نہیں آئے تو پھر کس کون سی اذان پہ آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کی ہمراہی نہیں کر سکتے, نہ اذان میں ہمراہی کر سکتے ہیں, نہ اقامت میں ہمراہی کر سکتے ہیں, نہ قیام میں ہمراہی کر سکتے ہیں, نہ رکوع میں ہمراہی کر سکتے ہیں, نہ سجدے میں آ کے شامل ہو سکتے ہیں, ہم کبھی بھی ان کی ہمراہی نہیں کر سکتے. سلام دیکھیں, اذان سے آغاز ہو کر سلام پر اختتام ہو جاتا ہے, پوری کربلا بھی اسی اذان اور اسی سلام کے درمیان میں ہے. آپ کب آ کے شریک ہوں گے حسین کے ساتھ, کب آ کے شریک ہوں گے, اذان میں آ کے شریک ہوں گے, اقامت میں آ کے شریک ہوں گے, قیام میں آ کے شریک ہوں گے, رکوع میں آ کے شریک ہوں گے, سجدے میں آ کے شریک ہوں گے, کب آ کے شریک ہوں گے, آخری سلام پہ آ کے شریک ہوں گے, یا جب تبرک بڑھ رہا ہے جب آ کے شریک ہوں گے, کب شریک ہوں گے. دیکھیں پوری کربلا اذان علی اکبر سے شروع ہوتی ہے, ایک علی کی اذان سے کربلا کا آغاز ہوتا ہے اور دوسرے علی کے سلام پر کربلا کا اختتام ہوتا ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین, یہ آخری سلام ہے علی ابن الحسین کا. ایک علی ابن الحسین کی اذان سے کربلا کا آغاز ہوتا ہے, آغاز ہوتا ہے. صبح کربلا نمودار ہوتی ہے ایک علی کی آواز اذان سے, اور اختتام ہوتا ہے کربلا کا ایک علی کے آخری سلام پر. تو گویا کربلا ایک مکمل نماز کا نام ہے, ایک مکمل نماز ہے کربلا, جہاں اذان بھی ہے, اقامت بھی ہے, قیام حسین بھی ہے, رکوع حسین بھی ہے, سجدہ حسین بھی ہے. اس مکمل کردار کا نام, اس مکمل یعنی صلات دائمی, صلات وجودی, صلات حقیقی, صلات معنوی, صلات حقیقی کربلا کے میدان میں دیکھنے کو ملی. یہ جہاں اذان بھی ہے, اقامت بھی ہے, جہاں قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, قرات بھی ہے, سجدہ بھی ہے, ساری مکمل نماز کا نام کربلا ہے. تو اب جس کو بھی ملنا ہے وہ اذان سے پہلے آ کے ملے, اذان سے پہلے آ کے ملے, یا پھر اذان کے بعد آ جائے, یا پھر اقامت پہ آ جائے, یا اقامت کے بعد آ جائے, یا کم سے کم قیام میں آ کے مل جائے, کیونکہ ابھی نماز جاری ہے, نماز ختم نہیں ہوئی. نماز ابھی ختم نہیں ہوئی تو نماز میں شامل ہوا جا سکتا ہے, قیام میں آپ مل سکتے ہیں, رکوع میں آ کے آپ مل سکتے ہیں, آپ آ کے سجدے میں ملحق ہو سکتے ہیں. آپ آئیے, ملیے اور اس نماز کے ساتھ شامل ہو جائیے. لیکن یہ نماز جب تک چلتی رہے گی آپ آ کے ہمراہی کر سکتے ہیں, لیکن جب سرے حسین جب کٹ جائے گا اور نماز جب مکمل ہو جائے گی, جب غروب ہو جائے گا, کربلا کا سورج جب غروب ہو جائے گا, جب السلام علیکم کی آواز بلند ہو جائے گی, اب آ کے کوئی نہیں مل سکتا. یہی وجہ ہے کہ جس کو بھی آنا تھا وہ رات کی تاریکی میں آ گئے, یا صبح ہوتے ہی آ گئے, یا پھر اذان علی اکبر کے بعد آ گئے, یا پھر قیام میں آ کے مل گئے, یا رکوع میں آ کے مل گئے. لیکن تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ امام حسین نے جب آخری بار حل من ناصرین کی آواز بلند کی, جب بھی المن کی آواز بلند کی, کبھی علی اکبر آ گئے, کبھی قاسم آ گئے, کبھی اون محمد آ گئے, کبھی ہرچلے آئے, آواز حل من ناصر مسلسل جاری تھی. یعنی جب سے اذان ہوئی ہے اور جب سے سر سجدے میں کٹا ہے اس وقت تک اس وقت تک سلسلہ حل من ناصر کا بلند تھا, یعنی ایک مرتبہ امام حسین نے حل من ناصر نہیں کہا بلکہ آخر تک حل من ناصر کہتے رہے. اب بھی کوئی ہے جو جماعت میں شریک ہو جائے, اب بھی کوئی ہے جو حسین کے کردار میں شامل ہو جائے. ہم اور آپ کردار حسینی میں شامل ہو سکتے ہیں, حسین کے ساتھ عزا میں شریک ہو سکتے ہیں, حسین کے ساتھ رکوع میں شامل ہو سکتے ہیں. عزیزان گرامی ہمارا سجدوں سے کوئی ربط نہیں ہے, لیکن حسین کا رابطہ تو سجدے سے جڑا ہوا ہے. حسین نے نانا کے سجدے میں شامل ہو کے بتایا کہ حسین سجدے سے الگ نہیں, حسین کو دیکھنا ہے تو سجدے میں دیکھنا ہوگا یا سجدہ والوں کے ساتھ دیکھنا ہوگا. حسین کو سجدے سے الگ نہیں کر سکتے, نہ حسین کو قرآن سے الگ کر سکتے ہیں. حسین اور سجدہ الگ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ پھر کبھی حسین اور سجدے کو بیان کیا جائے گا کہ حسین کو نماز سے کتنی محبت ہے, حسین کو سجدوں سے کتنی محبت ہے, کہ حسین کا رشتہ رکوع سے نہیں ٹوٹ سکتا ہے, حسین کا رشتہ سجدہ گزاروں سے نہیں توڑا جا سکتا ہے. ساجدین کی فہرست میں حسین ہے, عابدین کی فہرست میں حسین ہے, راکعین کی فہرست میں حسین ہے, طاہرین کی فہرست میں حسین ہے, زاہدین کی فہرست میں حسین ہے, شہادت پانے والوں کی فہرست میں حسین. حسین اور شہادت الگ نہیں, حسین اور امامت الگ نہیں, حسین اور عدالت الگ نہیں, حسین اور سخاوت الگ نہیں, حسین اور عبادت الگ نہیں, حسین اور اطاعت الگ نہیں, حسین اور رکوع الگ نہیں, حسین اور سجدہ الگ نہیں. یہ الگ نہیں ہو سکتے. عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام کو الگ کرنے کی بہت لوگوں نے کوشش کی, آپ نے نہیں, آپ جیسوں نے نہیں, دنیا نے نہیں, سب نے کوشش کر لی, لیکن تاریخ میں کوئی الگ نہیں کر سکا. قرآن چھوڑ دیا چھوڑنے والوں نے, قرآن کا مطالعہ چھوڑ دیا قرآن مطالعہ نہ کرنے والوں نے, قرآن کو پسے پش ڈال دیا, لیکن اس سے ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کو چھوڑ دینے سے حسین مل گئے ہوں, ایسا کبھی نہیں ہوا. اور حسین کو چھوڑنے والوں نے قرآن کو تھام لیا, ایسا نہیں ہو سکتا. انہیں الفاظ مل گئے لیکن روح حسینی نہ مل سکی, کردار حسینی انہیں نہ مل سکی. تو سمجھ رہے تھے کہ قرآن مل گیا, الفاظ قرآن لے کر یہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن مل گیا, معنی قرآن لے کر یہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن مل گیا, مفاہیم قرآن لے کے سمجھ رہے تھے قرآن مل گیا. قرآن نہ الفاظ کا نام ہے, قرآن نہ معانی کا نام ہے, قرآن تو حقیقت کا نام ہے, قرآن تو حسینیت کا نام ہے. جب تک حسینیت نہیں لوگے قرآن نہیں ملے گا. قرآن کو چھوڑ کر حسین نہیں مل سکتے, حسین کو چھوڑ کر قرآن نہیں لے سکتے. دونوں نے غلطی کی ہے اور دونوں جہنم میں جائیں گے, جو قرآن کو چھوڑ دیں گے یا جو اہل بیت کو چھوڑ دیں گے. تو ایک حقیقت کا نام ہے, دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. نام حسین لے کر اگر قرآن کو چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسینی نہیں ہے. حسینیت عین قرآن ہے, قرآنیت عین حسینیت ہے. یہ آخر وقت تک حسین بتا رہے تھے, یہی درس دے رہے تھے حسین کربلا کے میدان میں. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ قرآن کو الگ لے کر ہمارے مقابلے میں قرآن کو نیزوں پہ بلند کر کے ہم کو چھوڑ کے سمجھ رہے تھے کہ قرآن لے لیا؟ قرآن نہیں لیا, الفاظ قرآن لے لیا, حقیقت قرآن کو چھوڑ دیا. حسین کہہ رہے تھے میں ہوں حقیقت قرآن, آؤ میرے پاس, تو قرآن میرے قلب میں ہے, میرا کردار قرآنی کردار ہے, میں اللہ کے لیے اپنی جان نثار کر رہا ہوں, میرا کردار حکم خدا کے مطابق ہے. اگر تمہیں قرآن کی آیتوں پہ عمل کرنا ہے تو میرے ساتھ آ جاؤ, اگر قرآن کے پیکر میں شامل ہونا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ. تم بھی قرآن کی آیتوں میں شامل ہو جاؤ گے کہ وہ لوگ جو ایثار کرنے والے ہیں جب ان پر سلام بھیجا جائے گا اس سلام میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے, کہ جب شہیدوں پہ سلام بھیجا جائے گا کربلا کے تو پھر وہ سلام بہب قلبی کے لیے بھی ہوگا, وہ سلام حر کے لیے بھی ہوگا, وہ سلام جان کے لیے بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ شہیدان کربلا سے جان کا نام حذف کر دیا جائے, غلاموں کا نام بھی نہیں کاٹا جاتا. ارے قرآن سے غلاموں کا نام نہیں نکالا جاتا, نہیں نکالا جا سکتا ہے. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، کربلا، کربلا کے میدان میں جنہوں نے بھی اپنی جانیں دی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے دیے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم کربلا کربلا کرتے ہیں، ورنہ جان دینے والے دنیا میں بہت ہیں، حادثے دنیا میں بہت ہوئے، واقعات دنیا میں بہت ہوئے، زمینوں پر لڑنے والے مر گئے، دولت پر جان نثار کرنے والے مر گئے، حکومتوں کی تائید کرنے والے ختم ہو گئے، لیکن کربلا اس لیے زندہ ہے کہ کربلا اللہ کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں دی گئی سب سے عظیم ترین قربانی ہے۔ جس طرح سے خلیل کی قربانی کو مسلمان یاد رکھتا ہے، اسی طرح سے فخر خلیل کی قربانی کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ذبح اسماعیل کو یاد رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے حسین کی اس شہادت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے جان دینے کا سبق سکھایا۔ ایسا طرز یا عزیزان گرامی، ایسا طرز دیا ہے حسین نے کربلا کے میدان میں، ایک بچے بچے کو آرزو تھی کہ ہم راہ حسینی میں شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ پوچھا، قاسم تمہارے نزدیک موت ایسی ہے؟ تو کہا، چچا جان شہد سے زیادہ شیرین ہے، کربلا کے بچے موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی لوگ زندگی سے بھی نہیں کرتے۔ اتنی محبت، موت کو اتنا قریب کر دیا تھا، موت کو امام حسین نے اتنا حسین کر دیا تھا کہ سب موت کے قریب جانے کی تمنا کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ قاسم ابن حسن میدان میں گئے اور آخری آواز بلند کی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن کی نشانی آواز بلند کرے اور حسین دوڑتے ہوئے نہ جائے؟ ادھر سے حسین گئے، ادھر سے عباس گئے، جب پہنچے ہیں قریب میں تو امام کہتے ہیں، قاسم بیٹا بہت دیر ہو گئی، چچا تو معاف، وسيعلم الذين ظلموا منقلبا. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم، پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج زیارات کے مشتاقین کو مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرافراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر شہدائے عراق، شہدائے